السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد والے محمد. حلول ماہ محرم، ماہ غم، ماہ شہادت، ماہ خون، ماہ قیام، ماہ قربانی و ایثار، تمام اہل ایمان پر تعزیت و تسلیت عرض ہے. جس طرح ہر دن کے آداب ہیں، ایسے ہی ماہ محرم کے بھی مخصوص آداب ہیں. آداب محرم میں اہم ترین ادب سوگ و عزا ہے. سوگ و عزا کے لیے انسان دل میں بھی سوگوار ہو اور بظاہر بھی. جسم و جان دونوں سوگوار ہوں اس مہینے میں. علماء نے ذکر کیے ہیں آداب اس مہینے کے، جن میں ذکر فرمایا کہ ہر وہ عمل جو سوگواری کے خلاف ہو اسے انسان ترک کر دے. اور ان اعمال میں سے کچھ عادتیں ہیں جو سال بھر میں معمول کی زندگی کے نتیجے میں ہم میں پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ہماری بہت ساری عادتیں چھڑا دی جاتی ہیں، اسی طرح کوشش کریں کہ ماہ محرم میں بھی بعض عادتیں ترک ہو جائیں، اسیر عادات نہ رہیں ہم. خصوصاً لعب لذت پرستی، ایسی عادتیں جو سوگوار انسان کبھی بھی انجام نہیں دیتا. لعب معروف کھیل کھیلنے کو ہی نہیں کہتے. لعب فقط یہی نہیں کہ کرکٹ کھیلنا ہے، فٹ بال کھیلے. لعب کہتے ہیں غیر معقول کام کرنا جو شان انسان نہ ہو، جس کے اندر کوئی عقلانی فائدہ نہ ہو جس کام میں، اس کو لعب کہتے ہیں. کھیل کود کو اسی وجہ سے لعب کہتے ہیں چونکہ ان میں کوئی عقلانی فائدہ نہیں ہوتا. اور لہو محفل رقص و موسیقی و طرب میں ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ لہو ہر وہ عمل ہے جو انسان کو غافل کر کے مقصد سے دور کر دے. وہ لاہو ہے. ممکن ہے یہ کوئی مقدس عمل ہو، ممکن ہے نامقدس عمل ہو، ممکن ہے دنیاوی عمل ہو، ممکن ہے کوئی مطالعاتی کام ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں مقصد سے دور کر دے وہ لاہو ہے. اچھے نام سے کریں یا غلط نام سے کریں، لاہو و لعب عذابداری اور سوگواری کے ساتھ سازگار نہیں ہے. نہ عزاداری کے اندر لعب ہو و لعب، نہ ہی عزادار اپنے روزمرہ معمولات میں لعب و لعب میں مشغول ہو. حقیقی عزاداری کی حالت انسان پہ اس وقت طاری ہوتی ہے جب اسے مقصد عزا معلوم ہو، احساسات اگرچہ انسان کے متاثر ہوتے ہیں واقعات کربلا سن کر، لیکن احساسات سے آگے کربلا انسان کی عقل کو، ضمیر کو اور انسان کے دل کو متاثر کرتی ہے. سوگ و عزا ادب ہے لازمی تمام کاموں میں. جیسے بسا اوقات ہم پہن لیتے ہیں ایسا لباس بھی جو یہ بتاتا ہے ہم سوگوار ہیں، تو لباس سے آگے بھی تمام معمولات میں یہی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جن سے معلوم ہو جائے کہ ہم عزادار ہیں، سوگوار ہیں. نہ کہ سوگ کی حالت میں انسان حرام و حلال کا فرق چھوڑ دے، سوگ کی حالت میں انسان جائز و ناجائز کی تمیز ختم کر دے، سوگ کی حالت میں و عزا کی حالت میں انسان ہر وہ کام انجام دے جو معمول کے دنوں میں انجام دیتا ہے. سوگ مجلس کے اندر منحصر نہیں. اور خصوصاً یہ مہینہ اس سال کا محرم کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے، علاوہ اس اصلی روح محرم کے کچھ ایسی مناسبتیں جو اسی سال سے منسوب ہیں وہ مخصوص وہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہیں. ان میں سے ایک اپنے ملکی حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، سب آگاہ ہیں ہم. عزاداری ان حالات سے لا تعلق ہونے کا نام نہیں ہے، اور نہ لا تعلق ہو کر جو کام کیا جائے اس کو عزا کہیں گے ہم. ملکی حالات، قومی حالات، جہاں اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے، یہ اصلی موضوع ہوگا. لیکن میں اس اہم نقطے کی طرف بھی ابتدا میں ہی اشارہ کرتا چلوں، اس سال کے محرم کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ کربلا کا ایک حقیقی منظر اس وقت حالت وقوع میں ہے. حقیقتاً کربلا دہرائی جا رہی ہے سرزمین فلسطین پر، غزہ میں. وہ تمام جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ اس وقت ان لوگوں پہ بیت رہا ہے. ہم نے 3 دن کی پیاس سنی ہے، وہ ہم نے بھوک سنی ہے کربلا میں، لیکن نہ پیاس آج تک برداشت کی ہے نہ بھوک میں مبتلا ہوئے ہیں. لیکن یہ مظلوم جن کے اوپر زمین آسمان سے بارود برس رہا ہے، مہینوں کے بھوکے و مہینوں کے پیاسے ہیں. ایک مغربی صحافی کے بقول کہ غزہ میں فقط آکسیجن پہنچ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی انسانی ضرورت نہیں پہنچ رہی. اور اس پر مزید جو 2-3 دن سے حملات جاری ہیں، ایک حقیقی کربلا برپا ہے. اسی بنا پر راہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی دامہ ظل العالی نے تمام جہان اسلام کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ان مظلوموں کا دفاع اور حفاظت اور ان کی حمایت سب پر واجب ہے، جس انداز سے بھی کر سکتے ہیں، زبان سے کر سکتے ہیں، عمل سے کر سکتے ہیں، مال سے کر سکتے ہیں، معنوی حمایت و نصرت ان کی کر سکتے ہیں یا ظاہری و سیاسی کر سکتے ہیں، جو کچھ بن پڑتا ہے وہ لازم و واجب ہے۔ اور حتی یہاں تک فرمائے کہ اگر اس راہ میں کوئی مارا جائے اس کا درجہ شہدائے احد و بدر والا ہے۔ کربلا و عاشورہ کا پیغام یہی ہے۔ یہ وہ عظیم مصائب ہیں اس وقت حالت وقوع میں جہان اسلام پر۔ اپنے ملکی حالات کو ساتھ اضافہ کر کے اس میں اگر ہم نگاہ کریں، ایک اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات اور اتفاقات کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا رائے حل کیا ہے۔ کیوں یہ ملک پاکستان بحران کے اس بھنور میں یہاں تک آ پہنچا ہے؟ تحلیل و تجزیہ آئے دن سنتے رہتے ہیں، مختلف لوگ، اب عام ہو گیا، بھرمار ہو گئی ہے مقابلہ ایک قسم کا، ٹی وی چینلز پر اور میڈیا پر اور دوسرے ذریعوں سے تجزیہ و تحلیل سنتے ہیں آپ۔ اب میں نہیں کہتا اشتباہ ہے یا نادرست تجزیہ و تحلیل ہے، جو کچھ جو کہتے ہیں سوچ کر کہتے ہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تجزیات اور یہ تبصرے ہمیں ماجرا کی حقیقت تک نہیں پہنچاتے، بحران کی حقیقت تک نہیں پہنچاتے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہوا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ حل کیسے ہوگا یہ ماجرا، یہ بحران۔ فقط یہ خبریں سن کر انہی خبروں کو جوڑ توڑ کے نئی خبر بنا کے پیش کر دینا، بحران میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ قوم کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بڑی مشکل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو اپنے خطبات و تعلیمات میں کثرت سے بیان فرماتے رہے ہیں اور ہے موجود محفوظ اس میں، وہ یہ ہے کہ صحیح نقطہ و درست نقطہ شفاف اور واضح کر کے بیان نہیں کیا جاتا، مصلحتوں کی وجہ سے اسے اتنا گول مول کیا جاتا ہے، اتنا لپیٹا جاتا ہے، اتنے لفافے اس کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں کہ اصل بات اندر گم ہی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ثابت دائمی اصول ذکر کیے ہیں کہ ایسے بحران کب پیدا ہوتے ہیں، کن اسباب کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ نہ پہلی دفعہ یہ ملک اس بحران کا شکار ہوا ہے اور نہ آخری ملک ہے یہ۔ جن قوموں کا اور معاشروں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کے اندر بھی یہ مسائل اور یہ بحران تھے، اور بعض اتنے شدید بحران تھے کہ پوری امت کو، پورے معاشرے کو لے ڈوبے۔ جیسے عاد و ثمود، قوم لوط و قوم نوح، اور بہت ساری اور قومیں جن کی طرف قرآن میں اشارہ آیا ہے لیکن نام نہیں ان کا ذکر ہوا، شدید بحرانوں کا شکار ہوئے یہ ملک، امتیں، معاشرے، اور ہلاکت میں جا پڑے، نابود ہو گئے۔ آج فقط ان کے قصے یا تذکرے یا نام فقط باقی ہے. قرآن نے یہ تذکرے عبرت کے لیے مومنین اور مسلمین کی آگہی و بیداری کے لیے ذکر کیے ہیں. ہم نے ان تذکروں کا الگ مصرف ڈھونڈ لیا ہے, ان تذکروں سے استخارے نکالتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی قوم کی ہلاکت کا استخارہ آیت آ جائے, اس کے معنی یہ کہ شادی صحیح نہیں ہے. ان ایسے موقعوں میں استخارہ نکالتے ہیں, شادی کرنی ہو, سفر کا ارادہ ہو, کوئی بزنس کرنا ہو, معاملہ کرنا ہو, قرآن سے استخارہ نکالتے ہیں. کیا ذکر آیا ہے؟ ذکر قوم نوح کا ذکر آیا ہے. قوم نوح کے ذکر کے معنی یہ ہے کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے. آخر قرآن نے قوم نوح کا تذکرہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس سے رشتوں کے فیصلے کریں, لڑکی اور لڑکے کا جوڑ دیکھیں, اس میں ہم نجومی بازی شروع کر دیں. ہم قرآن نے اس لیے قوم نوح کا ذکر کیا ہے کہ مبادہ تم قوم نوح نہ بن جاؤ کہیں, کہیں ایسا طوفان تمہارے ملک میں نہ اٹھے کہ تمہیں بھی لے ڈوبے ساتھ. ہم پہلے سے بتا رہے ہیں, پہلے سے خبردار کر رہے ہیں, پہلے سے آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ خیال رکھنا, کبھی طوفان بھی اٹھتے ہیں, کبھی بحران بھی اٹھتے ہیں, کبھی تلاطم بھی آتا ہے اور قوموں کو لے ڈوبتا ہے. اس گفتگو کا موضوع جو ان چند ایام میں میسر ہے, انشاءاللہ توفیق ہوئی آپ کی خدمت میں جاری رکھنے کی, اور خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اگر زبان میں قوت عطا کی, کوشش کروں کہ اس موضوع کو کھول سکوں آپ کی خدمت میں. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار, کون سے طبقے باعث بنتے ہیں اس قسم کے بحرانوں کی پیدائش کا, بہت واضح طور پر قرآن نے ذکر کیا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, کسی قسم کی پیچیدگی اس مطلب میں نہیں ہے. اسی طرح قرآن نے ساری بات کھول کھول کے بیان کر دی. امتیں, امتوں کا عروج, امتوں کا زوال, پستی اور خاری اور ذلت, اس کے اسباب اور اس کے اندر مختلف طبقات کا رول اور کردار. اگر قومی عروج پر پہنچتی ہیں تو بھی کچھ طبقات کے کردار کے نتیجے میں پہنچتی ہیں, اور اگر ڈوبتی ہیں, ہلاک ہوتی ہیں, یہ بھی بعض طبقات کے کردار کے نتیجے میں ڈوبتی ہیں. یہ سنتیں ہیں قرآن کی, ثابت یہ قوانین ہیں, اللہ نے تمام نوع بشر کے لیے ان کو مقرر کیا ہے, ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے آپ. یعنی ایک قوم ہلاکت کی طرف جا رہی ہو, اسے کبھی بھی آپ عروج کی چوٹی پہ نہیں دیکھو گے کبھی, اور اگر ایک قوم ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہو, اسے کبھی ذلیل اور خوار نہیں دیکھو گے. کیوں؟ کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ نے قانون بنا دیا ہے, جو ترقی کا راستہ اپنائیں گے وہ عروج پہ پہنچیں گے, اور جو ذلت اور خاری کا راستہ اپنائیں گے وہ ہلاکت اور تباہی تک پہنچیں گے. اور یہ قانون اللہ کا ہرگز بدلے گا نہیں, تبدیل نہیں ہوگا. آیا جو سرنامہ سخن قرار دی ہے, سورہ مبارکہ اسراء کی آیا ہے, میں نمبر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور تقاضا کروں گا کہ جن مطالب کی طرف اشارہ ہوتا ہے, الحمدللہ یہاں اس مجلس و محفل کے اندر جو بزرگوار تشریف فرما ہیں, جوانان کثرت سے ہیں, اہل علم و مطالعہ, اس موضوع کو پیگیری ضرور کیجئے, کیونکہ یہاں محدود فرصت ہے, صرف موٹی باتیں جس کو آپ ہیڈ لائن کہتے ہیں وہی بیان ہو سکتی ہیں. اپنے مطالعات سے آپ اس کو تکمیل فرمائیں گے. سورہ مبارکہ اسراء کی آیہ نمبر 16 سرنامہ سخن ہے، من آیا یہ ہے، وَإِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، اِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، قرآن بہت واضح ہے، اگرچہ تأثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، قرآن حکیم ہے، اللہ بھی حکیم ہے، رسول بھی حکیم ہے، جبریل بھی حکیم ہے، حکیم سے مراد ڈاکٹر نہیں ہے، حکیم سے مراد یا طبیب نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں حکیم طبیب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قدیم جو لوگ جدید طب سے ہٹ کر کوئی کام کریں تو وہ حکیم کہلاتے ہیں، جو جدید طب کے مطابق علاج کریں وہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، حکیم عربی لفظ ہے، قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، قرآن کے اسماء میں سے بھی ہے، قرآن بھی حکیم ہے، اللہ کی ذات بھی حکیم ہے، حکیم حکمت سے ہے اور حکمت محکم مضبوطی سے ہے، حکیم اس کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط بات کرتا ہو، جس کی بات کا کوئی توڑ نہ ہو، جس کی بات میں کوئی بتلان نہ ہو، جس کی بات کو کوئی ٹکرا نہ سکتا ہو، ایسی پختہ بات کرے جس کے اندر خلل نہ ہو، وہ حکمت کہلاتی ہے، اور ایسی بات کرنے والا حکیم ہے، خدا کی ذات حکیم ہے، اگر خدا نے قرآن بشر کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن جس کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے وہ اس کی سمجھ سے بالا ہو، تو یہ غیر حکیم بھی یہ کام نہیں کرتا، چلے جائے کہ کوئی حکیم یہ کام کرے، خدا نے قرآن میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ایک دفعہ رجوع کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، البتہ ویکسینیشن کروا کے خدا و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ اے رسول جب قرآن پڑھو تو پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگ لو، شیطان رجیم شیطان کئی قسم کے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے ذہن سے ہے، کچھ شیطان ایسے ہیں جن کا تعلق خواہشات سے ہے، کچھ شیطان ایسے ہیں ڈیوٹیاں ہوں گی الگ الگ جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، جن کا تعلق انسان کے رجحانات سے ہے، قرآن سمجھتے ہوئے شیطان ذہنی سے ضرور پناہ مانگ لے، جو سمجھنے میں آڑے آ جاتا ہے، مشکل پیدا کرتا ہے، اگر آفت زدہ نہ ہو، دل آلودہ نہ ہو، قرآن کی خدمت میں آئیں، قرآن کی بارگاہ میں آئیں، بخوبی اپنے مخاطب کو قرآن اپنا پیغام منتقل کرتا ہے، ہم قاری قرآن ہیں لیکن مخاطب بننا ہے، ابھی ہمیں قرآن کے مخاطب بنے ہم، تاکہ قرآن ہم سے خطاب کرے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ قرآن بولتا ہے، فستنطقو ہو، قرآن کو بولنے پہ اکساؤ، بولتا ہے یہ قرآن، بات کرو قرآن سے، جواب لو قرآن سے، موجودہ حالات قرآن پر پیش کریں، کلام خدا پر پیش کریں کہ موجودہ حالات کیا ہیں، تجزیہ، جہاں ہم اتنا روزمرہ ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے لوگوں کے تجزیے اور تبصرے سنتے ہیں جو ہمیں مزید اندھیرے میں لے جاتے ہیں، جن پر خود بھی کوئی چیز واضح نہیں ہوتی، جو ایسے نجومیوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، غیر مربوط چیزوں کو مربوط کرتے ہیں، ستاروں کو ہم سے جوڑ دیتے ہیں، ہمیں ستاروں سے مربوط کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نا نام رکھنا ہو تو پہلے ستارے دیکھ لو کہ ستارے کیا کہتے ہیں، کیسا نام ہونا چاہیے، پتھر جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان پتھروں کا ہم سے رابطہ جوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتھروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے ابھی معلوم نہیں، انشاءاللہ ہماری مجلس میں نہ ہو، جن کی تقدیر انگوٹھیوں نے بدل دی ہے، کہتے ہیں نا جب سے انگوٹھی پہنی ہے اس وقت سے حالات بہتر ہو گئے ہیں. پہلی انگوٹھی راس نہیں آئی تھی، جب پتھر بدلا تو بزنس چل پڑا. خوب یہ پتھروں کی پوجا ہے، یہ پتھروں کی پرستش ہے. عقل خدا نے مجھے دی ہے اور میں نے اپنا معاملہ پتھر کے سپرد کر دیا ہے. تو پتھر تو کہتا ہوگا خدا سے کہ اللہ اس کو پتھر بنا دیتا، مجھ سے بہتر تھا یہ، اسے جامد بنا دیتا ہی تو بہتر تھا، یہ جو میری طرف رجوع کر رہا ہے. بہت شفاف روشن بات کرتا ہے قرآن، واضح بات، لگی لپٹی نہیں کرتا، گول مول نہیں کرتا، لفافے اس کے اوپر نہیں چڑھاتا، مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہے. چونکہ اس طرح ہدایت نہیں ہوتی، ووٹ تو ملتے ہیں گول مول بات سے لیکن ہدایت نہیں ہوتی. سیدھی سیدھی بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اور واضح کریں، اور زیادہ سیدھی بات کریں، اے کفار نہ آپ ہمارے راستے پہ آنے والے ہو نہ ہم آپ کے راستے پر آنے والے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے. اس سے بھی زیادہ اور واضح بات کریں، کتنی واضح بات کرتا ہے قرآن. قرآن سے پوچھیں، ہم ان لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، سنیں آپ، میں نے منع نہیں کرتا ہوں، ضرور تبصرے سنیں، لیکن اس لیے سنیں دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو مسائل کو سمجھتے ہیں، کتنے ہیں جو مسائل کو نہیں سمجھتے. بعض اوقات تجربے کے لیے بھی یہ کام کیے جائیں. قرآن تبیان ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان، بہت واضح و روشن نور ہے وہ بیان، جس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. تو ہم آئے اپنے مسائل قرآن پہ پیش کریں، قرآن کے سامنے پیش کریں. پاکستان اس وقت جس بحران کا شکار ہے، اور عمومی سطح پر پورا جہان اسلام و امت مسلمہ، وہ آج غزہ جس مصیبت کو بھگت رہا ہے، وہ کن چیزوں کا نتیجہ ہے؟ آج فلسطینیوں کے جسم کے یہ پارا پارا اجزاء، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ اذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها. فرمایا ہم دو طرح کے کام کرتے ہیں، کچھ قوموں کو نجات دیتے ہیں، کچھ کو ہلاک کرتے ہیں. جب کسی آبادی کو، کسی قوم کو، کسی بستی کو، قریا دیہات کو نہیں کہتے، آبادی کو کہتے ہیں، بڑی آبادی ہو یا چھوٹی آبادی ہو، وہ ملک کہلائے یا شہر کہلائے، وہ قوم کہلائے یا سماج کہلائے یا قبیلہ کہلائے. اذا ارادنا ان نهلك قرية، جب ہم کسی آبادی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم اسی قوم کے ایک طبقے کو حکم دیتے ہیں، امرنا، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور وہ طبقہ ہے مترف. ابھی نام اس کا سن لیں، اس سے باس کریں گے ہم. مترف، میم تے رے فے، زبر کے ساتھ، رے کے اوپر زبر، مترف. مترف یعنی عیاش، لذت پرست، عیش پرست. اس عیاش طبقے کو ہم حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ اس ملک کے اندر فسق و فجور مرتکب ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تباہی پھیلاتے ہیں. فحق علیہ القول، اتنا تباہی پھیلاتے ہیں، اتنا فسق و فجور عام کرتے ہیں. فحق علیہ القول، ان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے، ان کے فسق کا نصاب کامل ہو جاتا ہے. اور جب یہاں جا پہنچتے ہیں، فدمرناها تدمیرا، اس وقت ہم اس بستی کو، اس آبادی کو مسل دیتے ہیں. تدمیر، اس طرح سے سرکوب کرنا، پاؤڈر بن جائے، جس کا خاکستر بنا دے، جس کی نام و نشان تک نہ رہے. اگر آپ عربی خبریں سنیں، عربی خبروں میں دھماکے کو تدمر کہتے ہیں، بم سے، بم جب پھٹتا ہے کوئی اس کو کہتے ہیں دمار، دمار یعنی ایسا انفجار جو سب کچھ تہس نہس کر دے، ایسا دھماکہ جس سے ہر چیز پاؤڈر بن جائے، یہ تدمیر ہے. فدمرنا تدمیرا، ہم اس آبادی کو، ان لوگوں کو، اس ملک کو، اس شہر کو مسل دیتے ہیں، پاؤڈر بنا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت کی، اس ہدایت میں ہمیں آگہی دے دی، روشنی دی ہمیں، بصیرت دی ہمیں، دو راستے ہمارے سامنے رکھ دیے، نجدین، ایک تباہی کی طرف جاتا ہے، ایک نجات کی طرف راستہ جاتا ہے، ایک ہلاکت کا راستہ اور ایک سعادت کا راستہ. ان راستوں پر انسان کو خود چلنا پڑتا ہے، اسے چلایا نہیں جاتا، چلنا پڑتا ہے اس کو. لیکن وسائل اور اسباب اللہ نے دونوں راستوں کے مہیا کر دیے ہیں. اگر آپ سعادت کے راستے پر چلیں، اس کے بھی اسباب بنا دیے، اگر ہلاکت کے راستے پر چلنا کو چاہے، اس کے لیے بھی اسباب مہیا کر دیے ہیں. اور جو جس راستے پر چلے گا، نتیجہ اس کا وہی ملے گا اس کو. ہلاکت کے راستے پہ سعادت نہیں ملے گی، اور سعادت کے راستے پر ہلاکت نہیں ملے گی. سعادت کے راستے پہ کبھی تباہی نہیں ملے گی. کربلا اسی قانون کا ایک حصہ ہے، اسی قانون کا ایک مصداق ہے. جس راستے پہ جو چلے اسے نتیجہ ملے گا. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا، چونکہ مترفین، فاسق و فاجر، غلبہ ہوا ان کا قرآن کے اصول کے مطابق، مترفین فعال ہوئے، عیاش لوگ فعال ہوئے، سرگرم ہوئے، عیاشی کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا، اور اس عیاشی کے نتیجے میں امت کی ہلاکت کا منظر حسین ابن علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یزید کی صفات بیان کرتے ہوئے یزید کے گورنر کے سامنے، جو اس نے معین کیا ہوا تھا مدینہ کے اندر، سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کو انہی الفاظ کے ساتھ متعارف کروایا اس کے سامنے. یزید ہے کون؟ رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ. یزید فاسق انسان ہے، فاسد انسان ہے، قاتل نفس محرمہ ہے، دہشت گرد ہے اور شراب خور ہے. یعنی مترفین طبقے سے ہے، یزید کا تعلق مترف طبقے سے تھا، عیاش طبقے سے. اگر سید الشہداء امت مسلمہ میں یہ قیام نہ فرماتے، توجہ فرمائیں، اگر سید الشہداء قیام نہ فرماتے اور نجات کا راستہ امت کو نہ بتاتے، جس طرح اسلام کا لبادہ الٹا ہو چکا تھا اور اسلام کو مسخ کیا جا چکا تھا، اگر سید الشہداء آ کر اس کا رخ سیدھا نہ کرتے، جو کچھ یزید و بنو امیہ انجام دے رہے تھے وہ اسلام بن جاتا، وہ عین اسلام ہوتا، اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا جو قوم عاد و قوم ثمود کا نکلا، جو قوم نوح اور قوم لوط کا نتیجہ نکلا. رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں. نجات کی کشتی کے معنی یہ نہیں کہ ایک ذاتی اور شخصی اور گھریلو مشکل حسین ابن علی سے توسل کر کے انسان حل کر لے اور یہ گمان کرے کہ میں نجات کی کشتی سے نجات پا گیا ہوں، بلکہ یہ وہ نجات کی کشتی ہے جو امتوں کی نجات کے لیے خدا نے بنائی ہے، جو معاشروں کی نجات کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جب فاسق و فاجر آ کر بحران کھڑا کر دی، اس بحران اور طوفان اور تلاطم کے اندر یہ نجات کی کشتی آ کر امتوں کو نجات عطا کرتی ہے۔ میں پہلے بھی بعض مومنین کی خدمت میں بعض جگہ عرض کر چکا ہوں کہ نجات کی کشتیاں بہت ہیں اور کشتیوں کے اندر سوار بھی بہت ہیں۔ ایک محاورہ بھی ہے نا، دو کشتیوں کا سوار۔ اب بعض تو ایسے ہیں کہ اتنی شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی کشتیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہزار کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس گمان کے ساتھ کہ کوئی ایک تو کنارے لگے گی، لیکن جو دو کشتیوں کا سوار ہو وہ ڈوبتا ہے، وہ غرق ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہزار کشتیوں کا سوار ہو اس کی موت یقینی ہے۔ کشتیاں فراوان ہیں، لیکن اس میں کچھ لٹیروں کی کشتیاں ہیں، کچھ ڈاکوؤں کی کشتیاں ہیں، کچھ راہزنوں کی کشتیاں ہیں۔ آج کل سنتے ہیں خبروں میں کہ صومالیہ کے ڈاکو راہزن دریائی آج دن بڑے بڑے ٹینکر اور بڑے بڑے سامان دریائی لوٹ کر لے جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں نا خبروں میں۔ صومالیہ میں، بحیرہ احمر میں یہ راہزن مشغول ہے، راہزنی میں ان کی بھی کشتیاں ہیں، اور بڑے بحری بیڑے تباہ کن مسلمان خطوں کے ممالک کے ارد گرد آ کر لنگر ڈالے ہوئے ہیں، تباہ کرنے والے بیڑے، تباہ کرنے والی کشتیاں، ان کشتیوں پر ہم سوار ہیں، مسلمان ان پر سوار ہیں، عرب ایک کشتی پر سوار ہیں، عجم ایک کشتی پر سوار ہیں، پاکستان کسی کشتی پر سوار ہے۔ لیکن ایک کشتی جو ان بحرانوں کے لیے خدا نے بنائی، اس تلاطم کے لیے اللہ نے بنائی، تاکہ ہلاکت کے اندر ڈوبی ہوئی غرق ہونے والی قوم کو نجات دے، اس کشتی کا نام خدا نے حسین ابن علی رکھا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدى والسفینۃ النجاۃ۔ کربلا نجات کا راستہ ہے، لیکن نہ وہ کربلا جس کو ہم نے شکل دے دی ہے، جو کربلا ہم نے بنا لی ہے، وہ کربلا جو حسین ابن علی نے بنائی ہے۔ تصویر تھوڑی اپنی بدلنی پڑے گی ہمیں، جو ہم نے ذہن میں بنا رکھی ہے اس تصویر میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے کئی طبقے متعارف کروائے ہیں، نام لیا ہے، ایک یہی مترف طبقہ، ایک ہے ملا۔ میں قرآنی ٹرمز بیان کر دوں پھر کھولوں گا ان کو انشاءاللہ، اس طرح سے کھولیں گے قرآن کو، یعنی قرآن بتائے گا نہ کہ میں بتاؤں گا، قرآن بتائے گا ہمیں، اس طرح سے بتائے گا کہ صاف ہم خود اس آئینے میں اپنے آپ کو پہچان لیں گے کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے، چونکہ طبقاتی تقسیم میں ہم بھی تو کسی طبقے میں شمار ہوتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں بلاخر کسی نہ کسی قرآنی طبقے میں ہم موجود ہیں۔ اگر جی ہم نے نام بہت اچھا رکھا ہو، اپنے آپ کو کسی اور طبقے میں شمار کر رہے ہوں، لیکن حقیقتاً کسی اور طبقے سے تعلق ہوگا، جب اپنے جا کر قوائف کھولیں گے، قرآنی قوائف، وہاں کسی اور طبقے میں نام لکھا ہوگا۔ کوفیوں نے اپنا نام کسی اور طبقے میں لکھوایا ہوا تھا، کوفیوں نے اپنا نام ناصران حق میں لکھوایا ہوا تھا، انصار حسین میں لکھوایا ہوا تھا، اور مومنین میں لکھوایا ہوا تھا، لیکن جب جا کر حسین ابن علی نے قوائف ان کے کھولے تو پتہ چلا یہ ہے کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس طبقے کے لوگ نہیں ہیں۔ ایک طبقہ قرآن نے بیان کیا ہے ملا، اور اس ملا طبقے کو آپ قرآن میں جستجو کریں۔ میں نے پہلے درخواست کی ہے، گزارش کی ہے کہ اس موضوع کو پڑھنا پڑے گا آپ کو، قرآن کا ایک مطالعہ کریں ملا کے، عنوان سے کہ ملا کہاں کہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے. ملا خلا کے مقابلے میں، خلا جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں خلا، خلا اور ملا. ملا ایک طبقہ ہے بشریت کے اندر، انسانیت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے. جس طرح سے کہ منافق ایک طبقہ اور ہے جو قرآن نے بتایا کہ منافق بھی ایک طبقہ ہے، اس بارے میں معلومات زیادہ ہیں سب کی. ایک طبقہ گمانزدہ، قرآن نے ذکر یہ گمانزدہ لوگ، امانی کا شکار اور جنون کا شکار، حدس و گمان کی دنیا جو اپنے لیے بنا رکھی ہے، مبتلا ہے امانی کے اندر. امانی یعنی حدس و گمان، گمانزدہ لوگ. کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تخمین و گمان کو چھوڑ کر یقین کی طرف آؤ، کہ یقین رہائی اور آزادی اور نجات کا راستہ ہے. بندہ تخمین و ظن مت بنو، اہل یقین بنو، غفلت سے نکلو. تخمین و ظن سے انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا. گمانزدہ طبقہ، ایک طبقہ قرآن نے ذکر کیا فرصت طلب، شکاری، شکاری لوگ، یعنی وہ جو بحرانوں کے اندر، مشکلات کے اندر اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں. ان کا شکار ہوتا ہی مشکلات اور بحرانوں میں ہے. معمول کے دنوں میں شکار نہیں ہوتا. شکار معلوم نہیں آپ کون سا شکار کرتے ہیں یا کس شکار سے آپ آشنا ہیں، اچھا شکار کی فرصت بھی ہے یا نہیں ہے، یا خود شکار ہیں والے. شکاری جانور، یعنی شکار، جن جانوروں کو شکار کہا جاتا ہے، کئی طرح کے ہیں. کچھ پرندے ہیں اڑتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں، اور خاص موسم کے شکار ہوتا ہے. شکاریوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس موسم میں کس شکار کے پیچھے جانا ہے. کچھ شکار ایسا ہے جو صرف خزاں میں ملتا ہے، بہار میں نہیں ہوتا. خزاں، پتجڑ، بحران، قحط، قحط کے دنوں میں وہ شکار ملتا ہے. قرآن نے ذکر کیا کہ ایک طبقہ ہے شکاری، ایک طبقہ قرآن نے ذکر کیا ترخانے والے، ترخو، جن کو آپ لاہور میں کہتے ہیں کیا، ترکو کہتے ہیں نا، ترخانہ. ہر ایک کو ترخاتے ہیں، اور ترخا ترخا کے اتنی عادت بن گئی ہے کہ اب اللہ کو بھی معاذ اللہ ترخاتے ہیں. قرآن نے خود کہا ہے کہ اللہ کو ترخانے والے موجود ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم مکروا ومکر اللہ. اللہ کو ترخاتے ہیں. ٹال مٹول کرتے ہیں. ایک طبقہ بہانہ جو، بہانہ ڈھونڈنے والے، ہر مارکے میں، ہر مسئلے میں ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، عذر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مارکے سے نکل جائے. مستعذن، قرآن کا لفظ ہے مستعذن، ہر بات پہ اذن مانگتے ہیں. اذن مانگنے سے مراد اجازت دیں، مجھے کام پیش آ گیا ہے، فون آ گیا ہے، گھر میں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، دکان پہ کوئی مشکل پیش آ گئی کسی، یعنی جب بھی دو منٹ ان کے پاس ٹھہرے فوراً فون آ جاتا ہے جن کو. مستعذن، یعنی ہر بات پہ عذر، ہر بات پہ بہانہ. یہ آج یہ کام آپ کر دیں پھر کل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کل پھر آج پھر ایک کام پیش آ گیا، ایمرجنسی پیش آ گئی، ان کی ایمرجنسی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ طبقات ہیں، قرآن نے نام لے کے ذکر کیے ہیں۔ انصار، دونوں طبقے ذکر، دونوں قسم کے طبقات ذکر کیے ہیں، انصار، انصار حق، انصار خدا، انصار دین خدا۔ ایک گفتگو اور عنوان سے ہوئی ہے، امید ہے آپ تک پہنچائے گی سی ڈیز یا کسی اور ذریعے سے، یا ممکن ہے پہنچی ہو۔ اس کا عنوان تھا ناصران و ناسوران، امیر المومنین کے حکومت کے اندر ناصران و ناسوران، دو قسم کے طبقے رہتے تھے امیر المومنین کے زمانے میں، ناصر اور ناسور۔ ناصر بہت قلیل طبقہ تھا، بہت کم، اور پانچ گروہ ناسور تھے امیر المومنین کے لیے، ناسور گروہ۔ اور وہ ناسور پھوڑا بنے امیر المومنین کی حکومت میں اور پھٹے اور ان کی زہر پھیلی، اور اسی ناسوروں نے کربلا کا واقعہ انجام دیا۔ یہ ناسور امیر المومنین کے زمانے سے شروع ہوئے چلنا۔ چھ گروہ وہاں ذکر ہوئے ہیں، لا تعلق لوگ، غیر جانبدار ایک گروہ، طبقہ قرآن نے، یہ ذمہ دار ہیں، بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں، یا سعادت کے ذمہ دار ہیں یا ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ لا تعلق لوگ، خاموش لوگ، بے طرف لوگ، غیر جانبدار لوگ۔ عموماً شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر مارکے میں غیر جانبدار رہیں۔ کربلا کا جب واقعہ پہ حادث ہوا، جب وقوع پذیر ہوا، اکثریت غیر جانبدار تھے، اکثریت۔ مدینہ پورا غیر جانبدار تھا، مکہ پورا غیر جانبدار تھا، اس وقت کی پوری مملکت اسلامیہ ان 72 انسانوں کو چھوڑ کر، جو معروف تعداد ہے، ان 72 کو چھوڑ کر باقی سارے غیر جانبدار تھے۔ یعنی شامیوں کو الگ کر دیں اور شہداء کربلا و لشکر امام کو، باقی سارے غیر جانبدار تھے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ان غیر جانبدار لوگوں کا، کہ یہ بھی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، بحرانوں کے ذمہ دار ہیں۔ انبیاء جب اللہ کا پیغام لے کر امتوں کے اندر آئے، انہیں ایک ایک کر کے ان طبقات سے پالا پڑا۔ اگر کسی نبی کے زمانے میں کامیابی حاصل ہوئی، ان طبقات کی نصرت اور مدد سے ہوئی، اور اگر کسی نبی کے زمانے میں مصائب نازل ہوئے، مشکلات پیش آئیں، وہ بھی انہی طبقات کی وجہ سے پیش آئیں۔ عزیزان، آج امت مسلمہ کے اوپر جو کچھ بیت رہا ہے، اور پاکستان میں سب سے اہم، کیا رول ہونا چاہیے ہمارا اس میں، کیا کردار ہونا چاہیے ہمارا اس میں، کس طبقے میں شمار ہو ہمارا، آیا ہم بھی اس بحران کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ آج جو کچھ غزہ میں ہوا اور ہو رہا ہے، اسرائیل کا اس میں کم حصہ ہے، بے غیرت عرب حکمرانوں کا اس میں زیادہ حصہ ہے۔ آپ یقین جان لیں، عربوں کے اندر ایک شوم اور منحوس مثلث جو مدت سے جاری ہے اور آج فتنہ پیدا کرنے کے لحاظ سے اپنے عروج پہ جا پہنچی ہے، تین ملک، مصر، اردن اور سعودی عرب۔ میں وضاحت کروں گا، بعض جتنی ممکن ہو سکتی ہے یہاں پر، بعض مسائل سے پردہ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے طے کر لیا ہے، وہ جنگ جو شیطانی طاقتوں نے شروع کی تھی، توجہ فرمائیں اس نقطے پہ، اس کو ذرا جاگ کے سننا ہے، وہ جنگ جو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف عنوان سے جنگ شروع کی، جس کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ آئے، خود بھی آئیے نقصان پہنچائے نہیں، انہوں نے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی، البتہ پہلے سے معلوم تھا، صرف سادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، بابصیرت لوگوں کو معلوم تھا، رہبر امت کی آنکھ ہوتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، رہبر امت کا مغز ہوتا ہے، رہبر صرف وہ نہیں ہوتا جو آلو ٹماٹر سستے کروا دے ہمیں، رہبر اس کو نہیں کہتے جو کچہریوں سے نکلوا دے ہمیں، جو ہمارے عدالتی مسئلے حل کرے، اس کو بروکر کہتے ہیں، رہبر نہیں کہتے، اس کو دلال کہتے ہیں، ہم اکثر جو اپنے قومی مسائل اٹھاتے ہیں تو دلال مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ رہبر مانگ رہے ہوتے ہیں، رہبر کچہریوں سے نکالنے والا نہیں ہوتا، جیلوں میں پہنچانے والا ہوتا ہے، پناہ مانگے رہبر سے اگر آرام پسند ہے تو، رہبر کے کام دیکھیں، آپ ایران میں جائیں سب سے آباد ترین جگہ آپ کو گلزار شہداء ملیں گے، شہداء کے قبرستان میں، یہ کس نے ان قبروں میں مٹی کے نیچے کس نے دفن کیے ہیں، یہ بانکے جوشیلے جوان، یہ بڑے خوبصورت جوان، یہ اپنی ماؤں کے اکلوتے بیٹے، یہ جو نظر و نیاز سے مانگے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں خاک کے نیچے سوئے ہوئے، یہ کس نے خاک کے نیچے پہنچائے ہیں، ایک راہبر نے پہنچائے ہیں، لیکن انہیں خاک کے نیچے پہنچا کر اس قوم کو عظمت کی عظیم چوٹی پہ پہنچا دیا اس نے، رابر مانگتے ہوئے ذرا ہوشیاری کے ساتھ بات کریں، واضح صاف صاف کہیں کیا چاہیے ہمیں، ایسا نہ قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ قوم موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ مل کر اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور جا کر انہیں کہا کہ اجعل لنا ملکا، ہمیں رابر کی ضرورت ہے، خدا سے کہو ہمارے لیے رابر بنائے، نبی نے سمجھایا کہ آپ کو رہبر کی ضرورت نہیں ہے، تم رہبر کو تحمل نہیں کر سکتے، آپ کو بروکر کی ضرورت ہے، آپ کو دلال کی ضرورت ہے، رہبر کی ضرورت آپ کو جو مشکلات حل کرے آپ کی، وہ چاہیے آپ کو، رہبر تو مشکلات کھڑی کرتا ہے، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، امام تیرے زمانے کا کون ہے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، تیرے زمانے کا امام وہ ہے، راہبر وہ ہوتا ہے، انہوں نے راہبر مانگا، نبی نے بہت سمجھایا کہ آپ اہل راہبر نہیں ہوں، لیکن اصرار کیا انہوں نے، نبی کے خلاف پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ آج کل کے نبی ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کو قوم کا احساس نہیں ہے، بار کے نبی نے خدا سے التجا کی کہ یہ اصرار کرتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تالوت کو راہبر بنا دیا، تالوت کا راہبر بننا تھا، اور جنہوں نے میٹنگ کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ کون سا بنا دیا، یہ تو ہم نے میٹنگ کی تھی کہ ہم میں سے کوئی بنایا جائے، کہا اس میں کیا کمی ہے، کہا کمی یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے اس کے پاس، خداوند نے فرمایا کہ راہبر کو دو چیزیں چاہیے، ایک شجاعت اور ایک علم، معرفت رکھتا ہو اور شجاع ہو، دبتا نہ ہو کسی سے، سب کچھ سمجھتا ہو اور کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو، یہ رابر کی شرائط ہے، سب کچھ سمجھتا ہو، اگر اس کی طرف رجوع کرے تو نہ کہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو صرف نجس اور پاک سمجھتے ہیں، جب رجوع کرو کہ سمجھ میں آتا ہے مجھے، اور اقدام بھی کر سکتا ہو، آگے تالوت راہبر بن کر آگے وہ مشکلات مطالعہ کریں، سورہ بقرہ میں ظاہر آغاز میں ہی اختتام سورہ بقرہ پر ہے، مطالعہ کریں ضرور جا کر یہ تالوت کا ماجرا کہ کیا ہوا تالوت کے ساتھ، کٹتے 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 کتنے رہ گئے؟ تالوت بالآخر بن گئے رابر، وہ طبقہ جنہوں نے اصرار کیا تھا، میٹنگ کی تھی، وہ تو وہی مخالف ہو گئے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا، ہم تو اپنے لیے بنے تھے. بعد میں تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے، انہیں لے کر جالوت کے مقابلے میں نکلے. راستے میں ایک نہر آئی، تالوت نے کہا جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نہر بیت المال کی تھی. تالوت نے کہا کہ خبردار، بیت المال میں سے ایک پائی نہیں اٹھانا. انہوں نے کہا وہ اتنا بیت المال ہے کس کام آئے گا، کھانے دو ہمیں. وہیں سے آدھے چھوڑ کے چلے گئے. کہا جو نہر میں پانی نہیں پینے دیتا وہ اور کیا دے گا ہمیں، مفت نہر جو چل رہی ہے. پھر اس کے بعد گئے، کچھ نے جالوت کی فوج کو دیکھ کر حوصلہ ہار دیا، کہا آپ نے ورگلایا، ہمیں بتایا نہیں تھا کہ یہ تو سپر پاور کے سامنے لے آئے ہمیں. ہم سمجھ رہے تھے تھوڑا سا گروہ ہوگا، چھوٹا سا، دو چار ناروں میں کام تمام کر دیں گے، کہ یہ تو سپر پاور ہے. وہ تالوت نے کہا یہی ہے، اگر لڑنا ہے تو یہی ہے. وہاں پر جب بڑے بڑے پنے خان تھے موجود، ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے جا کر جالوت کا سر قلم کر دیا. اللہ نے اس جوان کو ایسی پاداش اور ایسا اجر دیا، اسے ایک تو داؤد نبی بنا دیا، اس کو معجزہ دے دیا، اس کو سلمان جیسا فرزند عطا کر دیا. ایک نوجوان. راہبر مغز ہوتا ہے، راہبر آنکھ ہوتا ہے، راہبر دل ہوتا ہے. جس قوم میں راہبر نہ ہو وہ سوچ نہیں سکتی، جس کا راہبر نہ ہو وہ دیکھ نہیں سکتی. راہبر اور حوالدار میں بھی فرق ہوتا ہے. حوالدار تو سمجھتے ہیں نا، معلوم نہیں یہ جوان سمجھتے ہیں یا نہیں. حوالدار یہ فورسز جو ہوتی ہیں آپ کی، ان میں ایک رینک سپاہی رینک ہوتا ہے، چھوٹا سا سپاہی جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ دنوں، کچھ دو تین سالوں کے بعد وہ، یہ میرے خیال میں بازو پہ جو لگاتے ہیں وہ ایک فیتا پٹی سی، وہ کیا ہوتی ہے، حوالداری کی. اور اس کے بعد آفیسر رینک بعد میں ہوتے ہیں، سپریم پاور، سپریم کمانڈ اوپر ہوتی ہے، لیکن وہ جو گروپ ہوتا ہے یا بٹالین ہوتی ہے یا جو یونٹ ہوتا ہے، وہ چونکہ صبح و شام حوالدار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. خصوصاً پاکستان میں ایک فورس ہے، ان کی کمانڈ فقط حوالدار یا صوبیدار کے پاس ہوتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری سپریم کمانڈ کون ہے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ایف سی ایک فورس ہے جنہوں نے کبھی بھی اپنا سپریم کمانڈر نہیں دیکھا ہوتا، چونکہ بارڈروں پہ ہوتے ہیں، دروں میں، نالوں میں، ادھر جہاں خطرہ ہو پولیس اور فوج ان کو بھیج دیتے ہیں نا، اکثر مارے بھی جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی چلے جاتے ہیں بےچارے، جو کہیں نہیں، حوالدار جو کہے. لیکن جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، فور سٹار جنرل پاکستانی فوج کا مثلا اعلیٰ سب سے کمانڈر، وہی ان کا بھی کمانڈر، اس کی کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا کمانڈر ہے. حوالدار خود کمانڈر بن کر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. لہذا اگر ایک دن انہیں کہا جائے کہ چیف کمانڈر نے، فور سٹار جنرل نے یہ کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہا ہے تو کہتا رہے، ہمیں تو جب تک حوالدار نہیں کہے گا ہم. بہت سارے ابھی الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو عظیم نعمت عطا کی رہبری جیسی، حوالداروں نے اس کو نہیں بتایا کہ اتنی عظیم نعمت خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے. اور آج دیکھ لیا، یہ فخر ہے آپ کے لیے، آپ جتنا اتراہیں اتنا کم ہے، جتنا اتراہیں اتنا کم ہے. یقین جانے جن کے پاس ایٹمی پاور ہے ان سے زیادہ طاقت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. اس وقت ٹیکنالوجی زیادہ ذہن بہت سارے ہیں، سائنس زیادہ ذہن بہت سارے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ نہیں ملتا، سارا لیبارٹریوں سے ملے گا آپ کو. وہ لیبارٹریاں ہونی چاہیے چونکہ زندگی بسر کرنی ہے ہم نے، لیبارٹریاں ہماری راہبری نہیں کر سکتی، سائنسدان ہمارے راہبر نہیں بن سکتے، ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اشد ضرورت ہے، لیکن کبھی بھی سائنس قرآن کی جگہ نہیں لے سکتی، کبھی سائنسدان رہبر کی جگہ نہیں لے سکتا. آپ دیکھ لو اس ملک کے اندر سائنسدان موجود ہے لیکن مجرم بن کر جیل میں پڑا ہوا ہے. کیوں موجود ہے؟ اگر کوئی رہبر ہوتا تو اس سائنسدان کو بھی قدر مل جاتی، سائنسدان کو بھی قدر مل جاتی. الحمدللہ اللہ نے آپ کو رہبر دیا، عظیم رہبر دیا. حوالدار کی مشکل ہے لیکن رہبر موجود ہے، اور وہ رہبر جو امت کی آنکھ بھی ہے، جو امت کا کان بھی ہے، جو امت کا دماغ بھی ہے، جو امت کا دل بھی ہے، اور جو امت کا بیدار ضمیر بھی ہے. لہذا آج پوری دنیا میں، عرب و عجم میں آپ نگاہ کر کے دیکھ لیں، بڑے بڑے مذہبی رہنما و پیشوا بھی موجود ہیں، اور سیاستدان بھی موجود ہیں، بڑے بڑے حکمران بھی موجود ہیں، لیکن غزہ پہ بولنے والا آپ کا رہبر ہے. رہبر دماغ ہے، رہبر کو وہ نظر آتا ہے، فارسی میں ضرب المثل ہے کہ تجربہ کار آدمی، تجربہ کار لوگوں کے بارے میں ہے، تجربہ کار انسان وہ چیز کچی اینٹ میں دیکھتا ہے جو دوسرے آئینے میں دیکھتے ہیں. یعنی ناپختہ آدمی، خام آدمی جو کچھ آئینے میں دیکھتا ہے وہ پختہ آدمی کو کچی اینٹ میں نظر آتا ہے. رہبر فقط ایک میٹنگ کر کے کسی کو آگے کر دینے کو رہبر نہیں کہتے، جب تک اس کے اندر وہ صلاحیت نہ موجود ہو رہبری کی. یوں نہیں کہ ہم جلسہ کر کے کسی کو کہیں گے اس 6 مہینے کے لیے آپ ہو، اگلے 6 مہینے کے لیے کچھ اور دیکھیں گے. جو بند کمروں میں میٹنگوں میں بنائے جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے. رہبر وہ ہے جسے معلوم ہو، راستہ معلوم ہو، مقصد معلوم ہو، جسے خطرات معلوم ہو، جو دشمنوں سے آشنا ہو. آپ نے سن لیا یہ پیغام مقام معظم رہبری کا جو غزہ کے حوالے سے دیا، اور اس میں مشخص کیا کہ اس فاجعہ اور اس عظیم ظلم کے پیچھے جو خیانتکار ہاتھ موجود ہیں ان میں یہ منحوس مثلث عرب کی، عرب حکمران جن کے پیش پیش ہے، باقی بھی سارے شامل ہیں لیکن یہ تین ان میں پیش پیش ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بحران سارا نازل ہوا. اس منحوس مثلث نے کیا کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، وہ جنگ جو شیطان نے شروع کی دہشت گردی کے عنوان سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، تمام مسلمانوں کے خلاف کسی فرقے کی تمیز کے بغیر، اس منحوس مثلث نے کوشش یہ کی ہے کہ اس جنگ کو اسلام کے باقی فرقوں سے ہٹا کر اس کو فقط متوجہ کرے تشیع کی طرف. فقط تشیع کی طرف. حماس کا محاصرہ ہے، حماس کا کیوں محاصرہ ہے؟ اس لیے کہ حماس حزب اللہ اور ایران کی مورد حمایت جماعت ہے، نہ فلسطینی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فلسطینی اور بھی بہت سارے موجود ہیں، اس خیانت کے اندر شریک بھی ہیں، کسی فلسطینی کو چھیڑتے نہیں. اگر آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے کچھ تو وہ فقط حماس کا وجود ہے، اور حماس انہیں معلوم ہے کہ حماس اہل سنت کے اندر ایک بیدار جماعت کا نام ہے. میں نے بارہا اشارہ کیا ہے اس نقطے کی طرف کہ وہ اقبال کا پیغام اگر شیعہ و سنی سن لے، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یعنی اے وہ قوم جس کو جلی اور خفی چیزوں میں فرق معلوم نہیں ہوتا، اور اے وہ قوم جو علی اور ابو بکر کا نعرہ لگاتی ہے دونوں ہوشیار ہو جاؤ، دونوں کی ہوشیاری کا وقت آ گیا ہے، چونکہ اگر ہوشیار نہ ہوئے تو تمہیں نہ علی کہنے کی فرصت ملے گی نہ ابو بکر کہنے کی فرصت ملے گی. یہ جنگ اسی طرح سے شروع ہوئی، ہوشیار باش. اور اگر کوئی شیعہ ہوشیار شیعہ بن جائے وہ حزب اللہ ہے. شیعہ جب ہوشیار ہو جائے اس کا نام حزب اللہ ہے، جب بیدار ہو جائے اس کا نام حزب اللہ ہے، اور سنی اگر بیدار ہو جائے اس کا نام حماس ہے. لیکن یہ تشیع اور تسنن فقط لفظ کا فرق ہے اس کے اندر، ورنہ حماس کا رہبر وہی ہے جو حزب اللہ کا رہبر ہے. حزب اللہ کا رہبر ہے، ایک جگہ سے دونوں خط لے رہے ہیں، ایک جگہ سے دونوں فکر لے رہے ہیں، ایک جگہ سے دونوں سب کچھ لے رہے ہیں، ایک نہر سے دونوں سیراب ہو رہے ہیں. حماس یعنی تشیع کا محاصرہ، یعنی اسلام ناب کا محاصرہ، یعنی انقلاب کا محاصرہ، اور کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. بعد میں اشارہ ہوگا انشاءاللہ، میں حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. افغانستان میں آپ نے سنا کہ انہوں نے دعوت دی ہے دہشت گردوں کے سرغنے کو کہ آپ آؤ سمجھوتا کراتے ہیں آپ کا آپس میں، جن کو انہوں نے خود جن کے خلاف جنگ لڑی، جنہوں نے سارا میدان ہموار کیا، دہشت گردوں کے سرغنے کو کہتے ہیں کہ آؤ. پہلے میٹنگ کر بھی چکے ہیں سعودی عرب میں، افغان حکومت، سعودی عرب اور یہ دہشت گردوں کی آپس میں میٹنگ ہو چکی ہے. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے اس کو تجویز پیش کی کہ اگر آپ افغان حکومت کا حصہ بن جاؤ، افغان حکومت کا حصہ بن جاؤ اور آپ کی جتنی مسلح فورسز ہیں وہ ساری افغان فوج کے اندر آ جائیں، آپ کو عہدہ بھی دیا جائے گا، پناہ بھی دی جائے گی، عام معافی کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. برطانیہ اور امریکہ نے اس کی حمایت بھی کر دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایک ٹائم بھی دے دیا، ایک لمٹ بھی دے دی کہ اس وقت تک یہ کام ہو جائے گا، 2009 میں یہ کام ہو جائے گا. یہ فقط افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے نہیں کیا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو جائے. عزیزان یہ کس کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے جا کر ان دہشت گردوں کو جو جس وجہ سے بھی باہر کے مغربیوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف بعض کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں جا کر اس منحوس مثلث نے انہیں کہا ہے کہ اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو، اپنا بارود ضائع نہ کرو، مغرب تمہارا دشمن نہیں ہے، امریکہ تمہارا دشمن نہیں ہے. انہیں جا کر کہا کہ تمہارا دشمن ہے تو فقط تشیع ہے، کہا فقط تشیع ہے، یعنی اس وقت ہمیں اپنی ساری طاقت سمیٹ کر فقط تشیع کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. اور اس پر کام کر رہے ہیں، اور ہم قریب آپ دیکھیں گے یہ معاہدہ ان کے درمیان طے پائے گا، اور اس کے بعد تشیعوں کا محاصرہ. اور ظاہر ہے کہ تشیعوں کا پایا تخت، تشیعوں کا دارالخلافہ، تشیعوں کا مرکز ساری دنیا کو معلوم ہے. اگر نہیں ہے معلوم تو ممکن ہے کسی شیعہ کو معلوم نہ ہو. جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر تشیع کے پایا تخت کا محاصرہ ہو جائے تشیع کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ یلغار اس طرف جا رہی ہے، غزہ کا واقعہ، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور عراق میں جو کچھ ہوا، جو معاہدہ عراق کے اندر طے پایا، اب یہاں اس معاہدے کے بارے میں ظاہر ہے تھوڑی سی میں ایڈورٹائز بھی یہاں کرتا جاؤں، یہاں فرصت نہیں ہے معاہدے کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی، اگرچہ آپ اہل مطالعہ ہیں اور اہل خبر ہیں، آپ نے باقی سورسز سے بھی کافی اس کی اطلاعات کر لی ہوں گی، لیکن یہ میگزین جو ابھی آیا نہیں ہے لیکن آ جائے گا شاید ایک دو دن تک، اس کے اندر ایک مضمون صرف عراق کے بارے میں ہے، تجزیہ و تحلیل کے عراق کے اندر جو معاہدہ ہوا ہے یہ کیا معاہدہ ہے، اس کی وہ شکیں اہم وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور ایک تحلیل ہلکی سی اس کے اندر کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہوگا کیا، تفصیل سے اس کو مطالعہ فرمائیے. تشیعوں کے معاصرے کے لیے، محاصرے کے لیے، اور صرف یوں نہیں کہ یہ شوم مثلث ہے بلکہ اسی طرح کا نیٹ ورک انہوں نے تشیعوں کے اندر بھی ایجاد کیا ہے. ظاہر ہے جب تک اندر کے لوگ نہ ہوں باہر کے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. آپ پاکستان کے بحران میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بھارت فقط تنہا پاکستان کے اندر اتنا بڑا بحران کھڑا کر سکتا ہے؟ امریکہ کھڑا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کھڑا کر سکتا ہے؟ جب تک پاکستان کے اندر خیانت کار موجود نہ ہو، جب تک پاکستان کے اندر نااہل موجود نہ ہو، اس وقت تک پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ان طبقات کا رول، ان کا کردار مسلمانوں کو یہاں تک پہنچانے میں اور خصوصاً پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، ظاہر ہے قرآنی زبان میں بات ہوگی لیکن اہل بصیرت کے سامنے ہوگی، آپ بیدار مغز مومنین کے سامنے ہوگی. عموماً فوراً آ جاتے ہیں کہ اس نام کی طرف یا مصداق کی طرف، کہ اس کا نام لیں. جب آئینہ دکھایا جاتا ہے اگر غور سے دیکھیں تو اس میں ساری چیز واضح ہوتی ہے، نہ کہ آئینے کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں اور یہ پوچھے کہ آپ بتاؤ آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے. اب آئینے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، جتنی گنجائش ہوگی، جتنی فرصت ہوگی، آپ کی خدمت میں یہاں پر اس موضوع کے بارے میں اشارہ ہوگا، اور باقی کسی دیگر مقام پر اگر توفیق ہوئی، زندگی ہوئی، تو اسے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا میں بھی یہ طبقات دخیل ہیں. کربلا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں خراسان میں بیٹھا ہوا آدمی، مصر میں بیٹھا ہوا انسان دخیل نہ ہو. کوفہ میں بیٹھا ہوا اس میں شامل نہ ہو، مدینہ و مکہ میں بیٹھا ہوا اس میں شامل نہ ہو. ائمہ اطہار نے ہمیں تعلیمات دی ہیں انہی زیارت ناموں کے اندر، بہت واضح کر کے تین طبقات بیان کر دیے ہیں. لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. یہ ایک اور منحوس مثلث ہے جو ہر کربلا کی ذمہ دار ہے. ظالم، قاتل، ساکت. ظالم، قاتل، ساکت. ائمہ نے تینوں کو مجرم، یکساں مجرم ٹھہرایا ہے. قاتل عمر سعد اور اس کا لشکر شمر و خولی، ظالم بنو امیہ حکمران نظام، اور ساکت ساری امت، ساری قوم، ساری ملت. یہ تین طبقات ائمہ نے ذمہ دار قرار دیے ہیں. انہی طبقات کا رول ہمیں جاننا ہے، انہی طبقات میں ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے. اور یہ مثلث صرف کربلا میں نہیں تھی بلکہ کربلا سے کچھ پہلے وجود میں آئی. گیارہ ہجری کو وجود میں آئی، 28 صفر 11 ہجری. تاریخ کا سب سے بڑا المناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چیز زمین سے اٹھ گئی ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے، اور وہ وجود مبارک پیغمبر اکرم ہے. یہی کافی تھا اہل بیت کے لیے کہ سوگ رسول میں سوگوار رہیں، لیکن امت نے ایک ایسا داغ دے دیا، ایک ایسا سوگ ایجاد کر دیا، داغ رسول و سوگ رسول کے ساتھ ساتھ، کہ درد حضرت زہرا دو گنا زیادہ ہو گیا. بی بی چند دنوں کے بعد روزہ رسول پر جا کر مرثیہ پڑھتی ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیہ، کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پہ نازل ہوتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے. کون سے مصائب تھے، کون سی مشکلات تھیں؟ میں نے کہا نا، راہبر امت کا دماغ بھی ہوتا ہے، امت کا دل بھی ہوتا ہے، امت کی آنکھ بھی ہوتی ہے. مبتلا ہے درد ہو کوئی عضو، روتی ہے آنکھ. اقبال، مبتلا ہے درد ہو کوئی عضو، روتی ہے آنکھ. کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. یہ آنکھ کیا بنائی ہے اللہ نے؟ کسی کو بھی درد ہو یہ روتی ہے؟ یہ تو ہمارے پیکر کی آنکھ ہے، لیکن کچھ آنکھیں خدا نے امت کی پیکر کی بنائی ہیں. اگر زہرا اتنی روتی ہیں تو صرف اپنے پیکر کے زخم کو نہیں رو رہی تھی، پہلو کے زخم کو، بلکہ زہرا کے زخم بہت زیادہ تھے، اور سب سے بڑے زخم جو رلاتے تھے امت کے پیکر پر وارد ہونے والے زخم تھے. جناب سیدہ کو فدق کا اتنا دکھ نہیں تھا، مال لٹ جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا حضرت کو. حضرت اگر روتی تھی جا کر یہ بتانے کے لیے روتی تھی، اس امت کو ہوشیار و خبردار کرنے کے لیے کہ امت اپنے راہبر کے بغیر جائے گی کہاں، علی کے بغیر اس امت کا بنے گا کیا، ولی کے بغیر اس امت کا بنے گا کیا، ولایت کے بغیر یہ امت کن کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. حضرت نے آیت پڑھی اس خطبے کے اندر، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا، کہ کیا وہ جو ہدایت یافتہ ہے اللہ کی طرف وہ رہبری کے لیے زیادہ سزاوار ہے، یا خود جو محتاج ہدایت ہے وہ رہبری کے قابل ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں زمام امت چلی گئی ہے، اس امت کا اب کیا بنے گا؟ ایک یہ درد تھا، بڑا عظیم درد تھا، بابا کے فراق کا بڑا عظیم درد تھا، لیکن ایک ایسا دکھ، ایک ایسا رنج حضرت سیدہ کے قلب نازنین پہ وارد ہوا جس نے سیدہ کو سنبھلنے نہیں دیا. پہلے روتی تھی بابا کے فراق میں، لیکن چلتی تھی، مدینہ میں سفر کرتی رہتی تھی، بلکہ حضرت زہرا بابا کے فراق میں رونے کے باوجود پھر بھی مدینہ کے ہر دروازے میں گئیں، دستک دی جا کر، اور ان لوگوں کا ان کا دکھ اور رنج بتایا کہ لوگوں تم سے ولی چھینا جا رہا ہے، تم سے ولی چھینا جا رہا ہے، تم سے تمہاری ہستی چھینی جا رہی ہے. کیوں گھروں میں ساکت ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ کیوں گھروں میں چپ ساتھ کر بیٹھ گئے ہو؟ او باہر نکلو. میں نہیں کہتی تلواریں لے کر آؤ، میں نہیں کہتی نیزے لے کر آؤ، میں نہیں کہتی گھوڑے لے کر آؤ، میں نہیں کہتی جنگ کے لیے آؤ، میں صرف اتنا کہتی ہوں لب کھولو آ کر. دو مہینے دس دن پہلے جو بات سنی تھی غدیر میں، وہ آ کر بتا دو کیا تھی. امت ساکت، یہ طبقہ خاموش تاریخ کے رخ بدل دیتا ہے. عزیزان، آج سب سے بڑی دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ یہی پیش کی جاتی ہے نا کہ اگر کچھ ہوتا تو یہ بڑے بڑے کیوں خاموش تھے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ اگر کچھ رسول اللہ نے بتایا تھا تو یہ بڑے بڑے کیوں خاموش تھے. بڑے بڑوں کی خاموشی نے جتنا ظلم اسلام پہ کیا ہے، اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا. اے کاش یہ بڑے نہ ہوتے اور خاموش نہ رہتے اور اسلام کی تاریخ کا رخ نہ مڑتا اور نہ پھرتا اور یہ بڑوں کی خاموشی سنت نہ بنتی اور آج تک بڑوں کی خاموشی کو دلیل کے طور پر پیش نہ کیا جاتا. حضرت زہرا انہی کو رسوا کرنے کے لیے گئیں, ہر در کھٹکھٹایا, کہا آ کر گواہی دو, لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. کسی نے کہا حافظہ کمزور ہو گیا, کسی نے کہا حالات خراب ہیں, کسی نے کہا مصلحت نہیں ہے, کسی نے کہا یہ باتیں اب گزر گئی ہیں, وقت گزر گیا ہے, اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باہر کیف جو جس کے ذہن میں آیا کیا, اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہی گروہ در اہل بیت پہ آ کر اکٹھا ہو گیا. کربلا کی داستان وہاں سے شروع ہوئی ہے, یہ منحوس مثلث وہاں سے شروع ہوئی ہے, طبقات کا کردار وہاں سے شروع ہوا ہے. آ کر اکٹھے ہوئے, صدا دی ابو الحسن کو باہر بھیجو. انہیں معلوم تھا ابو الحسن کے گھر میں ایک ایسا حامی اور ناصر موجود ہے جو کبھی ہمیں علی تک پہنچنے نہیں دے گا. یہ پہلے سے معلوم تھا, جانتے تھے بی بی کو, بنت نبی کو جانتے تھے کہ زہرا اطہر کے ہوتے ہوئے ہم کبھی علی تک نہیں پہنچ سکتے, لہذا پہلے سے ایندھن تیار کر کے لائے تھے. انہیں معلوم تھا یہ در نہیں کھلے گا, انہیں معلوم تھا در نہیں کھلے گا, لہذا ایندھن تیار کر کے پہلے لائے. ایندھن لے کر کہا ابو الحسن کو باہر بھیجو. بی بی نے فرمایا جب تک زہرا زندہ ہے کسی کا ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. دھمکی دے دی, کہا اگر دروازہ کھولو گے نہیں تو ہم دروازہ جلا دیں گے. دھمکی دے کے انتظار نہیں کیا کہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا, فوراً حکم دیا گیا, ایندھن لا کر دروازے کو آگ لگا دی گئی. مدینے کے اندر آگ کے شعلے لپک رہے ہیں, دھواں اٹھ رہا ہے. کس دروازے سے عزیزان؟ اس دروازے سے جہاں پر رسول اللہ آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے, جہاں پر جبریل اجازت لے کر جایا کرتے تھے, جہاں پر رحلت رسول کے وقت اسرائیل نے رک کر اجازت مانگی زہرا سے. جب زانوئے اطہر زہرا پر رسول اللہ کا سر اقدس موجود تھا, دروازے پر دستک ہوئی. حضرت زہرا فرماتی ہے دستک دینے والے تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد دستک ہوئی, حضرت زہرا نے کہا دستک دینے والے واپس چلا جا, ابھی میرے بابا آپ سے نہیں مل سکتے. جب تیسری دفعہ دستک ہوئی زہرا نے منع کر دیا, رسول اللہ نے آپ کھول کر کیا فرمایا, کہا میری بیٹی یہ تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے. زہرا یہ تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے, یہ جہاں بھی جاتا ہے کسی سے پوچھتا نہیں ہے, اس کو اجازت ہے ہر جگہ جانے کے لیے. حضرت زہرا رونے لگی, یہ وہی در تھا جہاں ملائکہ اذن لے کر آتے تھے, لیکن اسی در پر امت کی جہالت کے آپ کے شعلے لپک رہے ہیں, آپ کے شعلے لپک رہے ہیں. عزیزان ایک عالم نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں لکھتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ جب زہرا مدینے کے ہر دروازے پر گئی, دستک دی جا کر کسی نے در نہیں کھولا. اگر کسی نے در کھول دیا تو کہنے لگے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن ایک وہ دن آیا کہ جب زہرا کا گھر جلانے کے لیے بلایا گیا, سارا مدینہ آ کے جمع ہو گیا, سارا مدینہ جمع ہو گیا اور آ کر آگ لگا دی. آگ نے ابھی پورے طریقے سے دروازے کو جلایا بھی نہیں تھا, ابھی دروازہ جلا بھی نہیں تھا کہ ایک نعیم نے آگے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا. دروازے کا گرنا تھا, ایک آواز آئی الیہ الیہ یا قصہ, اے قصہ یہ محسن شہید ہو گئے. جناب قصہ پہنچتی ہے, سجدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, سجدہ ایک آرزو کرتی ہے, کہا قصہ اگر ہو سکے تو علی کو باخبر نہ ہونے دینا کہ میرا پہلو زخمی ہو گیا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ علی کی آس ٹوٹ جائے گی, علی کو ایک ہی حامی مجھے لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا پروردگار آب حق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار دنیا اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. فلسطین کے مظلوموں، خصوصاً غزہ کے مظلوموں کو ان وحشیوں سے نجات عطا فرما. پروردگارہ اسرائیل اور امریکہ کو نابود فرما، ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس وقت جو خیانتکار، جو حکمران، جو مملکتیں، جو حکومتیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں اسلام کے خلاف، پروردگارہ اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، پروردگارہ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملت پاکستان بالخصوص و ملت مسلمہ بالعموم ان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ